أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار صدق الله العظيم. یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 192 ہے, اس کا ترجمہ رہ گیا تھا. وہ جو صدیقین کا ایمان ہے, جو مظاہر فطرت میں غور کر کے توحید تک پہنچ چکے ہوتے ہیں پہلے سے ہی, اور پھر نبی کی آواز کان میں پڑتی ہے تو فوراً لبیک کہتے ہیں, انہی کی یہ بھی دعا ہے کہ ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ, اے ہمارے رب جسے تو نے داخل کر دیا آگ میں تو اسے تو نے رسوا کر دیا, وما للظالمین من انصار, اور ظالموں کا کوئی مددگار نہ ہوگا. سورہ نساء واپس آتے ہیں, آیت نمبر 34, چھٹا رکو ہے سورہ نساء کا. الرجال قوامون علی النساء, مرد حاکم ہیں عورتوں پر, مرد نگران ہیں عورتوں پر. بما فضل اللہ بعضهم علی بعض, اس لیے کہ فضیلت دی ہے اللہ نے ان میں سے کچھ کو دوسروں پر. ابھی پیچھے بات آئی تھی کہ جن چیزوں میں اللہ نے فضیلت دے دی ہے خلقی طور پر, ان کا تمنا نہ کیا کرو اور اس کی وجہ سے جو ہے کڑھا نہ کرو. اب کوئی شخص کہے کہ, بلکہ خواتین کو زیادہ یہ ہوتا ہے معاملہ, کہ ہمیں مرد کیوں نہیں بنایا, کسی کے دل میں یہ آئے. مرد جو ہے بہرحال وہ دنیا میں وہ ہر کام میں پیش ہوتا ہے, غالب ہوتا ہے, اسے قوت بھی زیادہ دی گئی ہے, تو کیوں ہمیں جو ہے خواتین کی صف میں شامل کیا گیا, یا اس قسم کی کوئی بات اگر آتی ہے تو یہ تمنا کرنا جو ہے اس کا کوئی حاصل نہیں ہے. اللہ کا فیصلہ ہے, کسی کو مرد بنایا کسی کو عورت, اور بہت سے اعتبارات سے یہ بالکل برابر ہیں, شرف انسانیت میں برابر ہیں. مرد اور عورت جو بھی نیکی کا کام کریں گے ان کو ایک جیسا ہی اجر و ثواب ملے گا. یہ نہیں ہے کہ وہ ایک نیک کام عورت کرے تو اس کو کم اجر ملے گا اور وہی نیک کام جو ہے وہ مرد کرے تو اس کے لیے زیادہ اجرت ہے. بالکل یکساں ہیں اس معاملے میں. لیکن جب گھر کا ادارہ وجود میں آتا ہے اور وہ بہت اہمیت کا حامل ہے, پورے معاشرے کی صحت کا دار و مدار اس پر ہے کہ گھر کا ادارہ جو ہے وہ صحیح بنیادوں پر قائم ہو. اور آج دنیا کا اصل فساد اسی لیے ہے کہ وہ گھر کا ادارہ جو ہے اس کی چولیں ہل چکی ہیں, بلکہ وہ تباہ و برباد ہو چکا ہے ویسٹ کے اندر, اس میں سب جانتے ہیں. تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی, جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا نا پائیدار ہوگا, اقبال نے 100 سال پہلے کہہ دیا تھا. اور وہ اس وقت بھی دیکھ رہے تھے, اس کے مظاہر اب تو بہت کھل کر سامنے آ گئے. لیکن اس ادارے کا سربراہ اللہ نے مرد کو بنایا ہے, عورت کو نہیں بنایا. بس یہاں پر آ کے فضیلت کا معاملہ ہے. تو الرجال قوامون علی النساء, یہ نگران ہیں حاکم ہیں, دونوں ترجمے کیے گئے ہیں. بما فضل اللہ بعضهم علی بعض, اس لیے کہ اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. اب یہ فضیلت مردوں کو دے دی ہے, یہ اللہ کا فیصلہ ہے. وبما انفقوا من اموالهم, اور بسبب اس کے کہ مرد اپنا مال خرچ کرتے ہیں, یہ ذمہ داری بھی مردوں پر ڈالی گئی ہے, کفالت مردوں نے کرنی ہے, عورت کے ذمہ نہیں ہے کہ وہ کما کے دے, قطعاً نہیں, اس کے ذمہ نہیں ہے. یہ الگ بات ہے کہ وہ مجبوری کی حالت میں کسی کی کچھ ہو اور وہ کہیں جاب کرنے پر مجبور ہو جائے, کچھ ایسے حالات بن جائیں, لیکن یہ ذمہ داری اصلاً مردوں کی ہے. بیوی کی کفالت, بچوں کی کفالت, گھر کی ساری ذمہ داریاں جو ہیں وہ اس اعتبار سے معاشی بوجھ مرد نے اٹھانا ہے. مہر بھی مرد نے دینا ہے. اور اللہ نے انسان مرد اور عورت کے درمیان جو فرق رکھا ہے جسمانی ساخت کا بھی اور قوت کار کے حوالے سے بھی, تو یہ ڈیوٹی اصلاً مرد ہی کی بنتی ہے کہ وہ میدان میں کام کرے اور عورت جو ہے وہ گھر کی ملکہ ہے اور گھر کے اندر ہے اس کا سارا دائرہ کار اصولی طور پر. یہ اسلام کا نظام معاشرت جو ہے اس کا یہ وہ اصول ہے کہ اس میں جو بھی اونچ نیچ کرتا ہے تو وہ اس کی خیانت ہوگی, بددیانتی ہوگی. نظام یہی ہے کہ جو اللہ نے دیا ہے. فالصالحات قانتات, پس نیک عورتیں وہ ہیں کہ جو فرما بردار ہیں شوہروں کی، حافظات للغیب، اور اپنے نفس کی اور خاوند کے مال کی حفاظت کرتی ہیں شوہروں کی غیر موجودگی میں، بما حفظ اللہ، جیسے کہ اللہ نے حفاظت کی ہے. یہ ہے اچھی بیوی کے اوصاف دیے گئے کہ وہ فرما بردار ہو اور اپنے نفس، اپنی ناموس اور شوہر کی ناموس کی حفاظت کرنے والی ہو، شوہر کے مال کی حفاظت کرنے والی ہو گھر کے اندر. واللاتی تخافون نشوزہن، اور وہ عورتیں کہ جن کے بارے میں تمہیں اندیشہ ہو سرکشی کا. یہ مقام ذرا کافی سخت ہے خواتین کے اعتبار سے، لیکن بہرحال ہمیں کرنا ہے اور ترجمہ وہی کرنا ہے جو بنتا ہے. جن عورتوں کے حوالے سے اندیشہ ہو سرکشی، سرکشی یہی ہے کہ وہ مرد کی حاکمیت کو تسلیم نہیں کر رہی. حاکمیت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ تھانے دار بن کر رہے، گھر کے اندر اصولی طور پر جو فیصلہ آخری ہوگا وہ اس کا ہوگا، حاکم وہ ہے. اس کی اس سپریمیسی کو عورت جو ہے وہ نفسیاتی طور پر تسلیم کر کے رہے گی تو گھر کا معاملہ ٹھیک رہے گا. کسی ایک کو تو حاکم بننا ہے. ہمارے ہاں جو تصور ہے نا کہ دونوں مل کر کام چلاتے ہیں تو گھر کے معاملات اصل میں وہ عورت کے اختیار میں آ جاتے ہیں. ایک ضرور اس کے اندر فیصلہ کن کردار ادا کرتا ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ دونوں برابر کے ہو جائیں. کسی ادارے میں دو اوپر کے ٹاپ کے برابر کے جو ہیں ذمہ دار ہیڈز کبھی بھی نہیں ہو سکتے. یہ اصل میں ہتھیار ڈالنے والی بات ہوتی ہے کہ ہم دونوں مل کے کام چلا رہے ہیں، وہ عورت اس کی جو ہے وہ اس گھر کے اندر فیصلہ کن حیثیت رکھتی ہے، الا ماشاءاللہ. تو اگر وہ عورت جو ہے وہ سرکشی کر رہی ہے، مرد کی فرما بردار نہیں ہے اور اس کی مرد کی اتھارٹی کو تسلیم نہیں کر رہی، یہ ہے نشوز. فعظوہن، اب کیا کرنا ہے؟ اس کو سمجھایا جائے، نصیحت کی جائے، یعنی پہلے پیار سے سکون سے سمجھایا جائے. وہجروہن فی المضاجع، اور پھر ان الگ ہو جاؤ ان سے بستروں میں، یعنی ان کو چھوڑ دیا جائے. واضربوہن، اگر پھر بھی اصلاح نہ ہو تو پھر فرمایا کہ پھر ان کو مارو، یعنی جس کو ہم پٹائی کہتے ہیں اس کا بھی یہاں پر اجازت ہے قرآن مجید میں. گھر کے ادارے کو صحیح بنیادوں پر چلانے کے لیے گھر کا ماحول صحیح ہونا ضروری ہے، صحیح بنیادوں پر چلنا ضروری ہے. یہ آخری چیز ہے، لیکن اس سے پہلے یہ نہیں ہے کہ ڈائریکٹ یہ کام شروع کر دیا جائے، بلکہ درجہ بدرجہ. فائزوہن، پہلے سمجھانا بجھانا ہے، موقع دینا ہے اصلاح. پھر یہ ہے کہ اپنے بستروں میں ان کو الگ کر دو، یہ بھی ایک طرح سے سمجھانے کا ایک انداز ہوتا ہے، ایک میسج دیا جاتا ہے. اور پھر تیسری بات، فاضربوہن فإن أطعنکم، اور پھر اگر وہ تمہارا کہنا مان لیں، تمہاری اس اتھارٹی کو تسلیم کر لیں، فلا تبغوا علیہن سبیلا، تو تلاش نہ کرو ان پر کوئی راہ زیادتی کی. اب بہانے بہانے سے جو ہے وہ کوئی سختی کرنے کے لیے کوئی بہانہ تلاش نہ کرو، یہ غلط ہوگا. عام طور پر ہم پڑھ چکے عاشروہن بالمعروف، ان کے ساتھ معاشرت، ان کے ساتھ رہن سہن بھلے طریقے پر ہو، معروف طریقے پر ہو، ان کے ساتھ نرمی کی جائے. یہ ہے جو روش اصل میں مطلوب ہے، گھر میں ایک بہتر فضا ہو. یہ ایکسیپشنل معاملات ہیں کہ جب اس اتھارٹی کو تسلیم نہ کرے تو پھر یہ سٹیپس ہیں، ان میں جو ہے مرد اس کی اصلاح کر سکتا ہے. اس میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مار ایسی نہ ہو کہ جو سخت مار نہ ہو، چہرے پر نہ مارا جائے، اور کوئی یہ ہے کہ کوئی جسمانی طور پر جس کی وجہ سے کوئی نشان پڑ جائے وغیرہ وغیرہ، اس قسم کا نہ ہو. بس ایک لمٹ کے اندر صرف جسے کہنا چاہیے کہ ان کی اصلاح کے لیے کسی حد تک، ایک حد تک ہی جانا ضروری ہے. ان اللہ کان علیا کبیرا، یقیناً اللہ تعالی بلند ہے، بہت بڑا ہے. وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، اور اگر تم اس بات کا اندیشہ رکھتے ہو کہ ان کے درمیان کچھ ضد بازی ایسی آ گئی ہے کہ معاملات کی اصلاح نہیں ہو رہی، فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ، تو معین کر دو ایک حکم، ایک منصف مرد کے گھر والوں میں سے، شوہر کے گھر والوں میں سے، وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا، اور ایک منصف عورت یعنی بیوی کے رشتہ داروں میں سے. بعض اوقات وہ خود اپنا معاملہ جو ہے وہ نہیں کر پا رہے ہوتے، اس کو سالو نہیں کر پا رہے ہوتے، اور اس سے گھر کی فضا خراب ہو رہی ہے، تو گھر کی فضا کو بہتر بنانا بہت ضروری ہے. حکم آ جائے یعنی طلاق تک نوبت آ رہی ہے, اس باتیں کر رہی ہیں, تو پہلے کوشش کی جائے کہ ایک حکم ادھر سے اور ایک حکم ادھر. حکم کون ہے؟ جو کچھ سمجھدار شخص ہو مرد کے خاندان میں سے بھی اور ایک سمجھدار شخص عورت کے خاندان میں سے, تاکہ وہ دونوں کی شکایات کو سنے اور پھر حکمت کے ساتھ ڈیل کرتے ہوئے ان کی شکایات کو دور کرے اور ان کے درمیان پیچ اپ کروا دے. اور اس حکمت میں یہ بھی شامل ہے کہ یہ نہیں ہے کہ ضروری کہ وہ جہاں ادھر سے انہوں نے جو شکایتیں کی ہیں جس انداز میں کی ہیں انہی انداز میں وہاں بھی پہنچا دی جائیں اور ادھر کی شکایتیں وہاں پہنچا دی جائیں, بلکہ اس میں بہت مصلحت کے ساتھ اور بعض چیزیں چھپانا بھی ضروری ہوتا ہے, اس طریقے سے اس کو ڈیل کیا جائے کہ پیچ اپ کی شکل بن جائے. ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما, اگر وہ دونوں اصلاح چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ موافقت پیدا فرما دے گا ان دونوں کے درمیان اگر اس طریقے کو اختیار کیا جائے. ان اللہ کان علیما خبیرا, بے شک اللہ تعالیٰ صاحب علم بھی ہے باخبر بھی ہے ہر چیز سے. واعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا, اب پھر معاشرتی تعلیمات کے حوالے سے ہی بات ہو رہی ہے. اصولی بات یہ ہے کہ بندگی کرو اللہ کی, وہ تمہارا رب ہے. ولا تشرکوا بہ شیئا, اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا. وبالوالدین احسانا, والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا. اس کی تاکید قرآن میں اور جگہ بھی آئی ہے, سورہ بنی اسرائیل میں وہ اس کا جو ہے ذروہ سنام ہے, وہ آیات کے جن میں بہت زیادہ اس کی اہمیت بیان کی گئی ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی, وہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے اپنے مقام پر. وَبِذِ الْقُرْبَى, رشتہ داروں کے ساتھ بھی حسن سلوک. وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ, اور یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کا معاملہ کرو. وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى, اور وہ پڑوسی جو تمہارا رشتہ دار بھی ہے, اس کے دو دو حق ہیں, ان کے ساتھ بھی حسن سلوک. وَالْجَارِ ذِي الْجُنُبِ, اور وہ پڑوسی جو اجنبی ہے رشتہ دار نہیں ہے لیکن تمہارا ہمسایہ ہے, اس کے بھی بڑے حقوق ہیں, اس کے ساتھ بھی حسن سلوک رکھو. وَابْنِ السَّبِيلِ, اور جو راہ چلتا مسافر ہے اس کے ساتھ بھی. وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ, اور پاس بیٹھنے والا آپ کا کولیگ ہو سکتا ہے آفس میں جو ساتھ بیٹھا ہوا ہے, سفر کرتے ہوئے ایک سیٹ پر کوئی ساتھ بیٹھا ہوا ہے, ہم سفر ہیں, ان کے ساتھ بھی حسن سلوک رکھو. وَابْنِ السَّبِيلِ, اور مسافر کے ساتھ. وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ, اور وہ جو تمہارے مل کے یمین ہیں لونڈی اور غلام, ان کے ساتھ بھی حسن سلوک. ان اللہ لا يحب من كان مختارا فخورا, بے شک اللہ پسند نہیں فرماتا ہر اس شخص کو کہ جو اترانے والا ہے اور شیخی خورا ہے. الذین يبخلون ويأمرون الناس بالبخل, یہ جو مینٹیلٹی ہے اترانے والا اور شیخی خورا, اس کے ساتھ یہ بھی شامل ہوتا ہے بالعموم کہ یہ لوگ وہ ہیں کہ جو خود تو بخل سے کام لیتے ہیں. وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ, لوگوں کو بھی بخل کی تاکید کرتے ہیں, حکم دیتے ہیں, تلقین کرتے ہیں تاکہ ان کا بخل جو ہے وہ نمایاں نہ ہو, تم بھی سب ایک جیسے ہو جائیں. وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ, اور وہ چھپاتے ہیں اسے جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے نوازا ہے. ایسے بھی ہوتے ہیں جو اللہ نے بہت کچھ دیا ہے لیکن ایسے چلتے پھرتے ہیں کہ جیسے فقیر اور تنگ دست لوگ ہوں. وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ, اور وہ چھپاتے ہیں اسے جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا کیا. وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا, اور ہم نے کافروں کے لیے ذلت والا عذاب تیار کر رکھا ہے. وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ, اور وہ لوگ کے جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال تو خرچ کر رہے ہیں لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے. مال خرچ کرنا لوگوں کے لیے بہت اچھا ہے لیکن دکھاوے کے لیے اس کی بڑی جو ہے مذمت آئی ہے. ولا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر, وہ اصل میں ایمان نہیں رکھتے اللہ پر اور نہ ہی آخرت کے دن پر. ومن یکن الشیطان له قرینا, اور جس کا ساتھی ہو جائے شیطان, فساء قرینا, تو وہ بہت ہی برا ساتھی ہے. اس قسم کی غلط حرکتوں پر شیطان جو ہے وہ ان کو مزید تھپکی دیتا ہے اور مزید آگے اکساتا ہے کہ ہاں تم صحیح ٹریک پر ہو. وماذا علیہم لو آمنوا باللہ والیوم الآخر, اور کیا آفت آ جاتی ان پر اگر وہ ایمان لے آتے اللہ پر اور یوم آخر پر. وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ, اور وہ خرچ کرتے اس میں سے کہ جو رزق اللہ نے ان کو عطا کیا. وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا, اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے ایسے لوگوں کو. اِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ, بے شک اللہ ظلم نہیں کرتا ذرے کے برابر بھی. وَإِن تَكُ حَسَنَةً, اور اگر ہو کوئی بھلائی کسی نے خیر کا کوئی کام کیا ہو, یضاعفھا، وہ اسے دگنا چوگنا کرتا ہے، ویؤتی من لدنہ اجرا عظیما، اور وہ عطا فرماتا ہے اس کو اس کا اجر اپنے پاس سے بہترین بدلہ. فکیف اذا جئنا من کل امت بشہید، تو اے نبی کیا حال ہوگا اس دن کے جب ہم لائیں گے ہر امت پر ایک گواہ کو، کھڑا کریں گے امت پر گواہ. وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، اور یہ جو قوم ہے، یہ جو قریش ہیں جن کی طرف آپ مبعوث کیے گئے، ان پر ہم آپ کو گواہ بنا کر کھڑا کریں گے. اور یہ گواہی کیا ہوگی؟ یہ گواہی اصل میں یہ ہوگی، ہر قوم پر اس کا رسول جو ہے پہلے گواہی دے گا اللہ کی عدالت میں کہ میں نے اس تک حق بات پہنچا دی تھی، جو پیغام اے پروردگار تیری طرف سے آیا تھا وحی کی شکل میں، وہ پورے کا پورا میں نے قوم تک پہنچایا ہے اور اتمام حجت کیا ہے. اس کے بعد پھر اس قوم کا حساب لیا جائے گا، اور سخت حساب ہوگا کہ رسول کی بات پہنچی تھی پھر بھی تم نے عمل نہیں کیا. اور اس میں پھر یہ ہے کہ یہ قریش مکہ خاص طور پر، چونکہ آپ کی بعثت خصوصی ان کی طرف ہوئی ہے، امیڈیٹ بعثت آپ کی جو ہے ان کی طرف ہے، ویسے بعثت پوری نوع انسانی کے لیے، تو ان کے اس قوم کے حوالے سے آپ کو گواہ بنا کر کھڑا کیا جائے گا، اور آپ گواہی دیں گے کہ پروردگار میں نے پہنچا دی تھی تیری دی ہوئی امانت، اور جو ہدایت تھی اور جو رہنمائی تھی اب یہ اپنے ذمہ دار ہیں. یہ بڑا ایک بھاری بوجھ ہے، اور ظاہر ہے کہ قوم سے محبت ہوتی ہے، نبی اور رسول سلیم الفطرت لوگ ہوتے ہیں سب سے زیادہ، اور انہیں اپنی قوم سے بڑی محبت ہوتی ہے. وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، اس آیت کے حوالے سے سیرت کا واقعہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک صحابی سے فرمائش کی تھی کہ مجھے قرآن سناؤ. انہوں نے سورہ نساء جو ہے اس کو ابتدا سے اس کی تلاوت شروع کی. اس آیت پر جب پہنچے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آنکھیں نیچی کر کے وہ تلاوت کر رہے تھے، مؤدبانہ انداز سے بیٹھے ہوئے تھے. یہاں تک پہنچے تو اچانک انہوں نے آواز سنی کہ حضور نے فرمایا حسبک، بس کرو بس کرو. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے آنکھ اٹھا کر دیکھا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو روان تھے، کہ یہ احساس کہ اس قوم کے خلاف مجھے گواہی دینی ہوگی، اس لیے کہ وہ گواہی اس قوم کے خلاف جائے گی اور پھر اللہ تعالیٰ ان سے محاسبہ کرے گا. اور یہی گواہی اب پوری امت کو اس امت کو دینی ہے پوری دنیا کے مقابلے میں، ہم بھولے ہوئے ہیں اسے. یومئذ یود الذین کفروا، اس روز چاہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے، ان کی بڑی خواہش ہوگی. وعصوا الرسول، اور جنہوں نے نافرمانی کی ہے رسول کی. لو تسوا بہم الارض، کاش برابر کر دی جائے زمین ان کے اوپر، یعنی زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائیں، اتنی انہیں خجالت ہوگی اس دن، شرمندگی ہوگی کہ ان کی خواہش یہ ہوگی. ولا یکتمون اللہ حدیثا، اور وہ اللہ سے کوئی بات چھپا نہیں سکیں گے. یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، اہل ایمان، اب یہاں پر بھی حلال حرام کے حوالے سے اب کچھ ہدایات آ رہی ہیں کہ اہل ایمان نماز کے قریب مت جایا کرو اس حال میں کہ تم حالت ہو نشے کی حالت میں ہو. حتی تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ تم سمجھ رہے ہو اسے کہ جو تمہاری زبان سے نکل رہا ہے، کیونکہ نشے کی حالت میں شراب پی ہوئی ہو اور وہ ایک حد سے زیادہ ہو جائے تو پھر انسان کو پتہ نہیں چلتا کہ زبان سے کیا نکل رہا ہے. تو ابتدائی احکامات میں سے یہ تھا کہ شراب کے نشے میں کوئی شخص ہو تو وہ پھر اس حال میں نماز نہ پڑھے. اشارہ تو یہ ہو رہا تھا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، ہم پڑھ چکے ہیں پہلا حکم سورہ بقرہ میں کہ اس کے اندر خیر کا پہلو بھی ہے لیکن شر کا پہلو غالب ہے. گویا ایک اشارہ دے دیا کہ اسے بچنا چاہیے. اب اگلا حکم یہ آ رہا ہے کہ مت جاؤ قریب نماز کے قریب جب تم نشے کی حالت میں ہو. حتی تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ تمہیں معلوم ہو کہ تم کیا پڑھ رہے ہو، کیا زبان سے نکل رہا ہے. ولا جنوبا، اور نہ ہی نماز کے قریب جاؤ اس وقت کے جب تم ناپاکی کی حالت میں ہو. الا عابری سبیل، اور جنوب وہ ناپاکی ہوتی ہے جس میں انسان کو غسل کرنا ہوتا ہے. الا عابری سبیل، ہاں اگر تم راستے میں ہو سفر میں ہو تو اس میں کچھ سہولتیں ہیں وہ آگے آئیں گی. حتی تغتسلوا، جب تک غسل نہ کر لو تم نماز نہیں پڑھ سکتے. اگر حالت جنابت ہے غسل کر کے ہی پھر نماز پڑھ سکو گے. وَإِن كُنتُم مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ، اور اگر تم ہو مریض اور اس برس کی وجہ سے نہانے سے تمہیں حکیم نے روکا ہوا ہے، ڈاکٹر نے منع کیا ہوا ہے، کچھ اس قسم کا مسئلہ ہے. او اعلی سفر، یا حالت سفر میں ہو اور پانی دستیاب نہیں ہے دور دور تک کوشش کے باوجود، او جاء احد منکم من الغائط، اور اب تم میں سے کوئی شخص آیا ہے قضاء حاجت کے بعد، یعنی اب اس کے بعد اس کو وضو کرنا ہے، نماز سے پہلے پانی نہیں ہے، او لامستم النساء، اور یا تم نے اپنی بیویوں سے مقاربت کی ہے، اب اس کے بعد غسل لازم آ جاتا ہے، پانی موجود نہیں ہے، فلم تجدوا ماء، اور تم نہ پاؤ پانی کو، فتیمموا صعیدا طیبا، تو تیمم کر لیا کرو پاک مٹی سے. یہ تیمم قائم مقام بن جائے گا وضو کا بھی اور غسل کا بھی جب پانی موجود نہیں ہے. یہ ہے سہولت جو اس امت کو دی گئی. وہ کیسے کرنا ہے؟ فامسحوا بوجوہکم وایدیکم، تو مسح کیا کرو اس سے اپنے چہروں کا اور اپنے ہاتھوں کا، یہ ہاتھ بازوؤں تک اور چہرہ، بس اس سے مسح کرنا ہے مٹی لے کر. ان اللہ کان عفواً غفوراً، بے شک اللہ تعالی بخشنے والا ہے اور بہت ہی درگزر فرمانے والا ہے. الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی جانب کہ جنہیں کتاب میں سے ایک حصہ دیا گیا تھا. یہ الفاظ پہلے بھی آئے ہیں، مراد اس سے ہیں اہل کتاب. الکتاب تو اب یہ کامل ایڈیشن وہ ہے جو اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہے، اس سے پہلے بھی اس کے ابتدائی ایڈیشن آتے رہے ہیں. تو ایک حصہ جنہیں کتاب میں سے ملا تھا وہ یہودی بھی ہیں اور نصرانی بھی ہیں. یشترون الضلالہ، وہ خریدتے ہیں گمراہی کو، کتاب سے ہدایت حاصل کرنے کی بجائے گمراہی خریدنے کے در پہ ہیں. ویریدون ان تضلوا السبیل، اور وہ چاہتے ہیں کہ تم بھی بھٹک جاؤ سیدھے راستے سے. واللہ اعلم بعدائکم، اور اللہ خوب جانتا ہے ان کو جو تمہارے دشمن ہیں. وکفا باللہ ولیا، اور اللہ کافی ہے بطور ولی کے، حمایتی کے. وکفا باللہ نصیرا، اور کافی ہے اللہ بطور مددگار. من الذین ہادوا یحرفون الکلم عن مواضعه، جو لوگ یہودی ہیں ان میں سے وہ بھی ہیں کہ جو بات کو بدل دیتے ہیں اس کے مقام سے، ہٹا دیتے ہیں اس کے مقام سے. یہ ان کی شرارتیں تھیں جن کو قرآن نے گویا کہ ان سے بے نقاب کیا ہے، پردہ اٹھا دیا. وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا، مثلاً ایک شرارت یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں محفلوں میں سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا، ہم نے سنا اور نافرمانی کی. یعنی کہنا تو یہ چاہیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھے ہیں سَمِعْنَا وَعَطَعْنَا، سنا اور مانا، لیکن وہ اطعنا کو ایسا لوچ دے کر پڑھیں گے کہ عصینا، کہ وہ سننے والے کو اگر اعتراض کرے تو کہیں نہیں میں نے تو اطعنا کہا ہے، تم نے غلط سنا ہے. تو اس طریقے سے وہ اپنے اندر کا جو شر ہے اور جو خبث ہے اندر باطن کا، اس کا اظہار کر رہے ہیں مختلف طریقوں سے. وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعِن، اور وہ کہتے ہیں کہ سنو اور نہ تمہیں سنوایا جائے. یہ بھی ایک توہین آمیز کلمہ تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ استعمال کرتے تھے. وَرَاعِنَا لَيَّمْ بِأَلْسِنَتِهِمْ، اور رائنہ کا لفظ جو ہے وہ بھی زبان کو لوچ دے کر ادا کرتے ہیں آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کے خاطر. یہ پہلے بھی بات آ چکی ہے، رائنہ کا مطلب ویسے ہے، یہ مجلسی کلمہ ہے کہ ذرا توجہ کیجئے، ذرا سنیے گا، کوئی شخص گفتگو کر رہا ہے درمیان میں آپ اس سے کہتے ہیں پارڈن، اور وہ اس کے لیے اگر، لیکن اگر رائنہ ذرا اس کو یہ کو عین کی زیر کو ذرا دبا کے پڑھیں گے اور یہ یا کی آواز نکلے گی تو اس کا مطلب ہے اے ہمارے چرواہے، عربی زبان میں بڑا فرق پڑ جاتا ہے. تو وہ بھی یہاں پر زبان کو لوچ دے کر رائنہ کو رائنہ کہتے تھے اور اپنے دل میں خوش ہوتے تھے کہ ہم نے توہین کی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور کوئی ہمیں پکڑ بھی نہیں سکتا، کوئی پکڑے گا تو ہم کہیں گے کہ ہم نے تو رائنہ کہا ہے، آپ کو سننے میں کوئی غلطی لگی ہے تو آپ علاج کروائیے، اپنی سماعت کا کوئی دوا دارو کا اہتمام کریں. وطعنا فی الدین، اور طعنا دیتے ہوئے دین میں، یہ شرارتیں وہ کرتے تھے. ولو انہم قالوا سمعنا واطعنا، اور اگر وہ یہ کہتے کہ ہاں ہم نے سنا اور مانا، اطاعت کی. واسمع، اور سنیے. وانظرنا، اور ہماری طرف دیکھیے، توجہ کیجئے. لکان خیر لہم، تو یہ ان کے لیے بہت بہتر ہوتا. واقوم، اور زیادہ درست ہوتا. ولکن لعنہم اللہ بکفرہم، لیکن اللہ نے ان پر لعنت کر دی ہے ان کے کفر کے سبب سے. فلا یؤمنون الا قلیلا، تو اب یہ ایمان نہیں لائیں گے مگر معدود چند. یا ایھا الذین اوتوا الکتاب، اے وہ لوگوں جنہیں دی گئی ہے کتاب. اب یہ اہل کتاب سے خطاب ہو رہا ہے، آمنو بما نزلنا مصدقا لما معکم، ایمان لاؤ اس کلام پر جو ہم نے نازل کیا ہے اور جو تصدیق کرتا ہوا آیا ہے اس کتاب کی جو تمہارے پاس ہے، تورات کی یعنی قرآن پر ایمان لاؤ. من قبل ان نطمس وجوہن، اس سے پہلے کہ ہم چہرے مٹا دیں، مسک کر دیں، یعنی وہ عذاب ہوگا کہ حلیے بگڑ جائیں گے. فنردھا علی ادبارہا، اور ہم چہروں کو پھیر دیں ان کے پشت کی جانب. او نلعنہم کما لعنا اصحاب السبت، یا ہم پھر لعنت کریں ان پر جیسے کہ لعنت کی ہی ہم نے اصحاب السبت پر، ہفتے والوں پر، جس کا ذکر سورہ اعراف میں آئے گا. وکان امر اللہ مفعولا، اور اللہ کا حکم وہ تو پورا ہو کر ہی رہتا ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ معاف نہیں کرے گا اسے کہ شرک کیا جائے اس کے ساتھ. ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اور وہ معاف کر دے گا جو بھی اس کے سوا اس سے کم تر گناہ ہیں جس کے لیے چاہے گا، وہ اختیار ہے اس کا. لیکن ایک شرک گناہ ایسا ہے کہ اللہ نے طے کر دیا ہے کہ اس کے لیے کوئی معافی نہیں. ومن یشرک باللہ، اور جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا، شرک کیا اللہ کے ساتھ، فقد افترا اثما عظیما، تو اس نے تو ایک بہت بڑے گناہ کا ارتکاب کیا. الم تر الی الذین یزکون انفسہم، کیا تم نے دیکھا نہیں اس شخص کو، وہ لوگوں کو کہ جو اپنے آپ کو بہت پاکیزہ کہتے ہیں، سامنے لوگوں کو پوز کرتے ہیں کہ ہم بڑے مزکی ہیں، پاکیزہ لوگ ہیں. بل اللہ یزکی من یشاء، بلکہ اللہ ہی پاک کرتا ہے جسے چاہتا ہے. ولا یظلمون فتیلا، اور ظلم نہیں کیا جائے گا ان پر دھاگے کے برابر، بال برابر کسی پر ظلم نہیں ہوگا. انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب، دیکھو کیسے گھڑتے ہیں اللہ پر جھوٹ، جھوٹی باتیں منسوب کرتے ہیں اللہ کی طرف. وکفا بہ اثما مبینا، اور کافی ہے یہ واضح گناہ ہونے کے لیے. الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو کہ جنہیں کتاب میں سے ایک حصہ ملا، یعنی یہود مراد ہیں. یؤمنون بالجبت والطاغوت، وہ ایمان لاتے ہیں بتوں پر اور سرکشوں پر، طاغوت پر اور بتوں پر. ویقول الذین کفروا، اور وہ کہتے ہیں کافروں سے، ہاؤلاء یہدا من الذین آمنوا سبیلا، کہ یہ لوگ، یہ کافر، یہ مشرکین جو ہیں، یہ اہل ایمان کے مقابلے میں زیادہ ہدایت یافتہ ہیں. یہ اصل میں یہود کا ایک وفد گیا تھا مکہ، اور وہاں پر مشرکین کے سرداروں سے انہوں نے ملاقات کی. ظاہر بات ہے کہ وہ مشرکین مکہ کے وہ بھی حضور کے خلاف تھے، اسلام کے خلاف تھے، اور یہ اسلام کے سب سے بڑے دشمن یہود. تو وہاں گئے، اور وہاں جا کر خیر سگالی کے طور پر انہوں نے یہ کہا، ان بتوں کے لیے بھی کچھ اچھے الفاظ، ان کو بھی گویا کہ ان کی بھی گنجائش دی ہے کہ ہاں یہ بت جو ہیں ان کے اندر بھی کچھ نہ کچھ ہے. ایک طرف یہ خیر سگالی کے لیے کلمات کہے، اور مزید یہ کہا کہ تم لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھیوں کے مقابلے میں زیادہ راہ ہدایت پر ہو. انا للہ و انا الیہ راجعون، جو 100% مشرک ہیں، جو اسلام سے انتہائی دور ہیں، ان کو کہہ رہے ہیں کہ یہ زیادہ ہدایت یافتہ ہیں. اولئک الذین لعنہم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر لعنت کی ہے اللہ نے ان کی حرکتوں پر. ومن یلعن اللہ، اور جس پر اللہ کی پھٹکار ہو جائے، لعنت ہو جائے، فلن تجد له نصیرا، تم اس کے لیے کوئی مددگار نہیں پاؤ گے. ام لهم نصیب من الملک، کیا ان کے لیے کوئی حصہ ہے اختیار میں، کیا اتھارٹی ان کے پاس ہے، کس کو نبوت دی جائے اور کس کو نہ دی جائے، یہ تو اللہ کا اختیار ہے، ان کا اختیار نہیں ہے. وَإِذَا لَا يُوتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا، اور اگر ان کو اختیار مل جائے تو یہ لوگوں کو ایک تل برابر بھی نہ دیں، سب کچھ اپنے پاس سمیٹ کے رکھیں. اَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، یا یہ لوگوں سے حسد کر رہے ہیں، اصل میں یہ ان کا دل کا حسد ہے اس پر کہ جو اللہ نے کسی اور کو فضل کیوں عطا کر دیا. یہ نبوت اور رسالت کا شرف جو ہے یہ بنو اسماعیل میں کیوں چلا گیا، ہم سے جو ہے وہ کیوں چھین لیا گیا، یہ سارا حسد ہے. فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ، تو ہم نے تو دی ہے آل ابراہیم ہی کو کتاب اور حکمت. اب یہاں پر چونکہ اللہ نے طے کر دیا تھا کہ نبوت اور رسالت حضرت ابراہیم کی نسل ہی میں آگے چلے گی، تو اللہ تعالیٰ یہاں ان فرما رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو آل ابراہیم میں سے ہی ہیں، وہ جو قانون اللہ نے پہلے طے کیا تھا اس کی تو خلاف ورزی نہیں ہوئی، تو تمہیں کیوں اس کے اندر تمہیں اعتراض ہو رہا ہے؟ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ، تو ہم نے آل ابراہیم ہی کو کتاب اور حکمت عطا کی ہے، وہ آتینا ملکا عظیمہ، اور انہیں اب ہم نے بخشی ہے بڑی بادشاہت، اب اللہ تعالیٰ ان کو وہ بادشاہت بھی عطا کرے گا ان کو اور ان کے ماننے والوں کو۔ فمنہم من آمن بہ، تو ان میں سے کوئی ہے اہل کتاب میں سے جو ایمان لایا ہے، ہیں اکا دکا۔ ومنہم من صد عن، اور ان میں وہ بھی ہیں کہ جو رخ پھیر لیتے ہیں، ہدایت کی بات سامنے آتی ہے سننے کو تیار نہیں ہوتے۔ وکفا بجہنم سعیرا، اور جہنم کافی ہے ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ، جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ ہی ان کے لیے کافی ہے۔ ان الذین کفروا بآیاتنا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے ہماری آیات کا، سوف نصلیہم نارا، ان قریب ہم انہیں جھونک دیں گے جہنم کی آگ میں۔ کلما نضجت جلودہم، جنہوں نے ہماری آیات کا کفر کیا، یا نوٹ کیجئے، یعنی قرآن کو جو نہیں مان رہے، اب وہ یہود ہیں، نصارہ ہیں، مشرکین عرب ہیں، جو ہیں، واٹس ایور، سوف نصلیہم نارا، ہم ان قریب انہیں جھونکیں گے جہنم کی آگ میں۔ کلما نضجت جلودہم، اور جب بھی ان کی کھالیں جھلس جائیں گی، جل جائیں گی، بدلناہم جلودن غیرہا، ہم تبدیل کر دیں گے انہیں نئی کھالوں سے، لیذوقوا العذاب، تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکھتے رہیں۔ چونکہ یہ جو حس ہے اور جو انسان کو پین ہوتی ہے، یہ زیادہ تر جلد کے اندر ہے، تو یہ جلد رہے گی، جلد اگر بالکل ختم ہو گئی تو وہ پین بھی کم ہو جائے گی، دوبارہ جلد نئی عطا کر دی جائے، پورا مزہ چکھیں عذاب کا۔ ان اللہ کان عزیزا حکیما، بے شک اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، ایمان کے عملی تقاضوں کو پورا کیا، سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار، ان قریب ہم داخل کریں گے انہیں ان باغات میں جن کے دامن میں ندیاں رواں ہوں گی۔ ایمان کے ساتھ عمل صالح لازمن آ رہا ہے، اور عمل صالح سے اصل مراد کیا ہے؟ ایمان کے عملی تقاضے جو بھی ہیں ان کو پورا کرو، ان کے لیے یہ وعدے ہیں، ہم داخل کریں گے انہیں ان باغات میں جن کے دامن میں چشمے رواں ہوں گے، خالدین فیہا ابدا، وہ رہیں گے انہی میں ہمیشہ ہمیش، تا ابد، لہم فیہا ازواج مطہرہ، ان کے لیے ان باغات میں پاکیزہ بیویاں ہوں گی، وندخلہم ظلا ظلیلا، اور ہم داخل کریں گے انہیں بڑی گھنی چھاؤں میں۔ ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، اب بعض احکامات آ رہے ہیں، اس میں سیاسی زندگی اور اسلام کا جو نظم جماعت ہے اس کے حوالے سے بڑے اہم اصول آئے ہیں۔ ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں سپرد کرو ان کو جو ان کے اصل حقدار ہیں۔ کوئی اہم منصب کسی کو دینا ہے تو وہ بھی اس کو ملنا چاہیے جو اس کا حق رکھتا ہو، تو منصب کسی کو دینا ہے، اور خاص طور پر جو امیر المومنین ہوں گے اور جو حکومت وقت کے سربراہ ہوں گے، جو بھی ہیں، اس سب کے حوالے سے، اور امانتیں جو ہیں وہ سپرد کرو ان کے جو ان کے حقدار ہیں۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ، اور جب تم کو فیصلہ کرنے چلو لوگوں کے درمیان، ان تحکموا بالعدل، تو عدل اور احسان کے ساتھ فیصلہ کیا کرو۔ ان اللہ نعما یعظکم بہ، بے شک اللہ بہت ہی عمدہ نصیحت کرتا ہے تمہیں اس بارے میں۔ ان اللہ کان سمیعا بصیرا، یقیناً اللہ سننے والا ہے، دیکھنے والا۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اہل ایمان اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی۔ زندگی کے ہر گوشے میں اللہ اور رسول نے رہنمائی دے دی ہے، اب اس کے مطابق چلو اور اللہ اور رسول کی اطاعت کو مقدم رکھو۔ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، ایک اطاعت اور بھی ہے تیسری، تم میں سے جو صاحب امر ہو، جو ہمارے اسلامی نظام کے اندر امیر المومنین جو کہلاتا ہے، اس کی بھی اطاعت لازم ہے، اس لیے کہ مسلمانوں نے ایک جامع اجتماعیت کی شکل اختیار کرنی ہے جو پوری زمین سے کفر کا اور شرک کا خاتمہ کرے، اور وہ اجتماعیت جو ہے وہ ایک مضبوط جماعت کی شکل میں اس جد و جہد کو آگے بڑھائے تاکہ کل روح عرضی پر اللہ کا دین قائم ہو سکے. لہذا اس کے لیے ڈسپلن جماعت چاہیے. لہذا اطاعت امیر المومنین کی بھی ہوگی تاکہ ایک جماعت کتنا بیہیو کرے پوری مسلم کمیونٹی. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ, پھر اگر تم جھگڑ پڑو کسی معاملے میں, اصل اطاعت اللہ کی ہے, اصل اطاعت رسول کی ہے, لیکن ساتھ ہی اللہ نے لازم کر دی ہے اولی الامر کی اطاعت, جو اصحاب امر ہیں جو ذمہ دار ہیں ان کی اطاعت. اب وہ ذمہ دار جو ہے اس کی اطاعت آزاد نہیں ہے, وہ جو بھی حکم دے گا وہ قرآن و سنت کے تابع ہوگا تو مانا جائے گا, اگر اس سے کنٹرڈکٹ کر رہا ہے تو نہیں مانا جائے گا. کوئی حکم دیتا ہے صاحب امر, وہ سربراہ وقت ہو, کوئی ایسا قانون بناتا ہے کہ جو اللہ اور رسول کے احکامات کے برعکس ہے, خلاف ہے, اس سے متصادم ہے, تو اب یہ بات نہیں مانی جائے گی. تو اس پر ایشو, اس پر جھگڑا کھڑا ہو سکتا ہے کہ یہ جو حکم دیا گیا ہے یہ قرآن و سنت کے دائرے میں ہے یا اس سے ایکسیڈ کیا گیا ہے. تو ایسا اگر جھگڑا کھڑا ہو جائے تو کیا کرو, فردوہ الی اللہ والرسول, تو اس معاملے کو ریفر بیک کرو, لوٹا دو اللہ اور رسول کی طرف. یعنی قرآن و سنت سے دلیل لائی جائے گی کہ ہاں یہ جو حکم دیا گیا ہے یہ خلاف قرآن و سنت ہے, دلیل پیش کی جائے گی, دلیل ثابت ہو گئی تو وہ حکم واپس لینا ہوگا صاحب امر کو, وہ اس حکم کی اطاعت نہیں ہے لازم پھر مسلمانوں پر. یہ ہے پورا جو ایک سٹرکچر دیا گیا ہے نظام. ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر, اگر تم واقعی ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور یوم آخر پر, ذالک خیر واحسن تاویلا, یہی چیز بہتر ہے اور انجام کے اعتبار سے بھی یہی روش عمدہ ہے. گنجائش ہے ایک رکو. الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک, اگلے رکو کا آغاز ہو رہا ہے اور اس میں ایک بہت اہم واقعہ بھی ہے اور اطاعت رسول کے حوالے سے بہت اہم ہے. کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو کہ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ ایمان لائے ہیں اللہ پر, بما انزل الیک, اس پر کہ جو اے نبی نازل ہوا آپ کی طرف, وما انزل من قبلک, اور وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم سابقہ کتابوں پر بھی ایمان لائے ہیں, یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت, اور وہ چاہتے ہیں کہ اپنے جھگڑوں کے تصفیے کے لیے فیصلے لے کر جائیں طاغوت کی طرف. اب یہ کیا معاملہ تھا اس کو سمجھ لیں کہ یہود تو پہلے سے موجود تھے مدینہ میں, اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں اور اب ان کی حیثیت جو ہے وہ ایک فیصلہ کن بن گئی, آپ کی اوس اور خزرت ایمان لے آئے اور اسلامی احکام بھی اب آہستہ آہستہ نازل ہو رہے ہیں, ایک معاشرہ تشکیل پا رہا ہے, حلال حرام کے احکامات بھی آ رہے ہیں. اب یہودیوں کی پہلے سے عدالتیں قائم تھیں, وہ اپنے فیصلے کرتے تھے اپنی عدالتوں تورات کے مطابق, یہ جیسے بھی ان کے علماء سو وغیرہ تھے کر رہے تھے. منافقین میں سے بعض تھے کہ جو اب اپنے معاملہ چکانے کے لیے بھی جن کی نیتیں خراب ہوتی تھیں وہ پھر یہود کی عدالت میں جانا پسند کرتے تھے بجائے اس کے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں حاضر ہوں. یہ ایک منافقت کا ایک بہت بڑا مظہر تھا. ایسا ہی ایک واقعہ ہے اور اس پر اس پورے رکوع میں اس پر تبصرہ ہے اور بڑا سخت تبصرہ ہے کہ یہ لوگ کے جو سمجھتے ہیں کہ وہ ایمان لائے ہیں قرآن پر بھی اور سابقہ کتابوں پر بھی, یعنی ہیں تو مسلمان لیکن یہ منافقت کے رستے پر چلنے والے لوگ ہیں, یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت, وہ چاہتے ہیں کہ فیصلے کے لیے جائیں طاغوت کی عدالت میں. یہود کی عدالت کو بھی طاغوت کی عدالت کہا گیا اس لیے کہ اصل عدالت وہ تو اب وہ ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھے, اب قرآن و سنت کے ذریعے فیصلے ہوں گے, وہاں پر قرآن و سنت کے مطابق فیصلے نہیں ہو رہے, وہ بھی طاغوت ہے. چاہے وہ سابقہ کتابوں کے مطابق چل رہے ہیں پھر بھی طاغوت ہے. اب اس وقت جو ہے وہ اللہ کے نزدیک ایک ہی دین مقبول ہے, وہ یہ دین اسلام ہے اور شریعت یہی ہے جو مسلمانوں کو ملی ہے, اب اس کے مطابق فیصلے ہوں گے تو پھر طاغوت نہیں ہے, ادروائز طاغوت. وقت امیرو ان یکفرو بھی, حالانکہ ان کو حکم دیا تھا کہ وہ طاغوت کا انکار کریں کفر کریں. ویرید الشیطان ان یضلہم ضلالا بعیدا, اور شیطان چاہتا ہے کہ انہیں بھٹکا دے اور دور کی گمراہی میں لے جائے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ, اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس کلام کی طرف جو اللہ نے نازل کیا ہے، وَإِلَى الرَّسُولِ، اور آؤ رسول کے پاس، یعنی فیصلوں کے لیے، رہنمائی کے لیے ادھر آؤ. رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا، تو اے نبی آپ دیکھیں گے ان منافقوں کو کہ وہ کترا جاتے ہیں آپ سے رخ پھیرتے ہوئے، کنی کترا جاتے ہیں، گریز کرتے ہیں، آپ کی عدالت میں آنے کی بجائے ادھر جانے کو پریفر کر رہے ہیں. فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ، تو کیا حال ہوتا ہے جب پہنچتی ہے انہیں کوئی مصیبت، بما قدمت ایدیہم، ان برائیوں کی وجہ سے جو ان کے اپنے ہاتھوں نے آگے بھیجی ہیں، ان کی اپنی غلط وہ اسٹریٹجی کی وجہ سے ان پر جب مصیبت آتی ہے. ثم جاؤک، تو پھر اے نبی آپ کے پاس آتے ہیں، یحلفون باللہ، قسمیں کھاتے ہوئے آتے ہیں، ان اردنا الا احسانا و توفیقا، کہ نہیں ہم اگر ادھر گئے جا رہے تھے تو وہ اصل میں ہماری نیت ٹھیک تھی، ہم نہیں چاہ رہے تھے مگر بھلائی اور موافقت. ان آیات کے پیچھے ایک واقعہ ہے اور بہت اہم ہے کہ ایک مسلمان تھا تو اندر سے منافق، بہرحال منافق کے ماتھے پہ لکھا نہیں ہوتا، اور یہودی کا کوئی جھگڑا ہو گیا کسی مسئلے میں، یہودی حق پر تھا اور وہ یہ کہہ رہا تھا کہ چلو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں چلیں، اسے یہ پتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو فیصلہ دیں گے وہ انصاف پر مبنی ہوگا، جبکہ کعب بن اشرف کی عدالت جو ہے یہودیوں کی، وہ اس کے ایک بہت بڑا ان کا مفتی تھا یا عالم تھا، اس کی عدالت الگ لگتی تھی. یہ مسلمان کہہ رہا کہ نہیں، کعب بن اشرف کے پاس چلتے ہیں، وہ ہمارا فیصلہ کرے، اس لیے کہ وہاں رشوت بھی چلتی تھی. بہرحال یہودی زبردستی کر کے اس شخص کو لے آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں. جب وہاں آ گئے تو اس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مقدمہ سنا، آپ نے یہودی کے حق میں فیصلہ دے دیا. اب وہاں سے نکلے تو اس شخص نے، مسلمان نے کہا کہ نہیں، چلتے ہیں اب عمر کی عدالت میں. اس نے سمجھا کہ حضرت عمر چونکہ اسلام کے حوالے سے بڑی حمیت اور غیرت رکھتے ہیں تو وہ مسلمان ہوں میں تو میری شاید فیور کر دیں، ان کا فیصلہ میرے حق میں آ جائے. حضرت عمر کے پاس دونوں پہنچے. حضرت عمر کو جب پتہ چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ دے دیا ہے اور پھر یہ ادھر آئے ہیں، انہوں نے تلوار نکالی اور اس منافق کا سر قلم کر دیا. یہ فیصلہ ہے، اب یہ کوئی بات چھوٹی نہیں تھی، بہت بڑی بات تھی. ایک مدینہ میں جو ہے ایک کوہرام مچ گیا. اب اس کے جو قبیلے کے لوگ ہیں انہوں نے شور مچا دیا کہ یہ کیا کیا، انہوں نے قصاص لیا جائے، انہوں نے ناحق قتل کر دیا ہے. قتل کرنا کوئی چھوٹا جرم تو نہیں، بہت بڑا معاملہ تھا. اب یہ معاملہ چل رہا تھا کہ اب کیا کیا جائے حضرت عمر فاروق کے ساتھ، تو پھر یہ آیات نازل ہو گئی اور حضرت عمر فاروق کے گویا کے فیصلے کو اللہ کی طرف سے توثیق اور تصویب حاصل ہو گئی کہ یہ بالکل ٹھیک کیا ہے، یہی ہونا چاہیے تھا. چنانچہ اسی پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فاروق کا خطاب دیا، عمر فاروق تب بنے وہ حق و باطل میں فرق کرنے والا. تو یہ ان کی جو ہے حس بہت شارپ تھی. تو فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ، تو پھر کیا حال ہوتا ہے جب پہنچتی ہے انہیں مصیبت، بما قدمت ایدیہم، اور وہ ان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے ہے، اب اس کا قتل ہو گیا ایک شخص کا. ثم جاؤ کا، اور پھر ان کے وارثین اے نبی آپ کے پاس آتے ہیں قسمیں کھاتے ہوئے، یحلفون باللہ، اللہ کی قسم کھاتے ہیں، ان اردنا الا احسانا و توفیقا، نہیں آپ کے فیصلے سے جو ہے وہ نہیں تھا، اختلاف نہیں تھا، بس وہ چاہتے تھے کہ عمر ہمارے ہاں ہم دونوں میں مصالحت کرا دیں. اب اس قسم کے وہ اس میں امکانات بتا رہے ہیں کہ اصل بات یہ تھی اور یہ تھی، ہماری نیت ٹھیک تھی. اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے. فاعرض عنہم، اے نبی ان کو اگنور کر دیجئے، ان کے سارے احتجاج کو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یعنی جو ہو گیا فیصلہ وہی صحیح ہے. وعظہم، اور انہیں نصیحت کیجئے. وقل لہم فی انفسہم قولا بلیغا، اور کہیے ان سے وہ بات کہ جو دلوں میں اتر جانے والی ہو، یعنی ان کو اچھی نصیحت کیجئے. اس وقت یہ ایک خاص موڈ میں ہیں ذہنی طور پر، تو ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے. وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، اور ہم نے نہیں بھیجا کوئی رسول مگر یہ کہ اس لیے بھیجا کہ اس کی اطاعت کی جائے اللہ کے حکم سے. رسول جو بھی آتا ہے وہ اللہ کے نمائندہ بن کر آتا ہے، اور کامل ترین نمائندے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. لہذا رسول کے فیصلے کو نہ ماننا یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا جرم ہے. تو ولو انہم ظلموا انفسہم, اور اگر جب بے شک اگر جب جس وقت انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا, جاؤ کا وہ آپ کے پاس آتے, یعنی غلطی تو اس شخص کی تھی جس جو حضرت عمر کی عدالت پر چلا گیا اور اللہ کے رسول کا فیصلہ قبول نہیں کیا, اگر وہ آتے آپ کے پاس, فاستغفر اللہ, اور اپنے گناہوں پر استغفار, بخشش مانگتے اللہ سے, واستغفر لهم الرسول, اور ان کی اس غلطی پر رسول بھی ان کے لیے استغفار کرتے, لوجد اللہ تواب الرحیم, تو وہ پاتے اللہ کو بہت ہی توبہ کا قبول فرمانے والا اور نہایت مہربان. فلا وربک لا یؤمنون, اب یہ مقام رسالت ہے کہ اللہ کی نگاہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کتنا اونچا ہے اور مسلمانوں کو اس میں کتنی احتیاط کرنی چاہیے. فلا وربک لا یؤمنون, پر بس نہیں, قسم ہے نبی آپ کے رب کی کہ وہ ہرگز ایمان والے نہیں ہو سکتے, وہ ایمان نہیں رکھتے وہ لوگ, حتی یحکموک فیما شجر بینہم, جب تک کہ اپنے تمام جو آپس کے جھگڑے ہیں ان میں آپ ہی کو حکم اور منصف تسلیم نہ کریں. اور اس سے آگے بڑھ کر بات یہ ہے, ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت, اور پھر آپ جو بھی فیصلہ سنائیں اس پر اپنے دل میں کوئی تنگی بھی محسوس نہ کریں. اگر ذرا تنگی بھی محسوس کی ہے اور اس فیصلے سے تھوڑا سا بھی انہیں جو ہے اختلاف ہے یا اس کو پسند نہیں کیا انہوں نے کسی درجے میں بھی, تو اللہ تعالیٰ قسم کھا کے کہہ رہے ہیں کہ اس کے اندر کوئی ایمان نہیں ہے, اس کا ایمان اللہ کے ہاں قبول ہی نہیں. وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا, اور وہ رسول کے سامنے سر تسلیم خم کریں جیسے کہ سر تسلیم خم کرنے کا حق ہے. وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ, اور اگر ہم ان پر لازم کر دیتے, فرض کر دیتے, ان اقتلوا انفسکم, کہ تم اپنے آپ کو قتل کرو, یعنی جو شخص نے اللہ کے رسول کا کہنا نہیں مانا تھا اس کے رشتہ داروں سے ہی کہتے کہ اس کو اپنے ہاتھ سے قتل کرو, یہ اس قابل ہے. اب اخرجوا من دیارکم, اور یا نکل جاؤ اپنے گھروں سے, ما فعلوہ الا قلیل منہم, تو یہ لوگ نہ کرتے ان میں سے مگر بہت ہی کم, یعنی ہونا تو یہ چاہیے تھا. ولو انہم فعلوا ما یوعظون بہ, اور اگر وہ کرتے وہ بات جس کی ان کو نصیحت کی جا رہی ہے, یعنی رسول کا اتباع اور اس کے ہر فیصلے کو خوش دلی سے قبول کرنا, اگر اس روش کو اختیار کرتے, لکان خیر لہم, تو یقیناً یہ بہت بہتر ہوتا ان کے لیے, واشد تثبیتا, اور ان کے قدموں کو زیادہ ثبات بخشنے والا ہوتا. وَإِذَا لَآتَيْنَاهُمْ مِن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا, اور پھر ہم یقیناً انہیں اپنے پاس سے اجر عظیم عطا فرماتے. وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا, اور پھر یقیناً ہم انہیں سیدھے راستے کی ہدایت بخش دیتے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ, اور جو کوئی اطاعت کرے اللہ کی اور رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم, فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ, تو یہی وہ لوگ ہیں کہ جو ہوں گے ان کے ساتھ جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے, جو اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں, آخرت میں جن کا خاص مقام ہوگا وہ ان کے ساتھ ہوں گے. یہ پسندیدہ بندے جن پر اللہ کا انعام ہوا وہ کون ہیں, یہ چار کیٹیگریز کی بات آ رہی ہے یہاں پر. من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین, یہ انبیاء کا گروہ ہے اور صدیقین ہیں, صدیقین کے ایمان کی کیفیت ہم دیکھ چکے ہیں سورہ آل عمران کے آخری رکوع میں, پھر شہداء ہیں اور پھر صالحین ہیں. یہ ہیں چار کیٹیگریز کہہ لیجئے آپ, بہرحال یہ ہیں کہ جو اللہ کے ہاں جنہیں مقبولیت کا مقام حاصل ہے, جن پر اللہ کا انعام ہوا. اور سورہ فاتحہ میں جو ہم دعا کرتے ہیں, صراط الذین انعمت علیہم, پروردگار ہمیں ان لوگوں کے رستے پر چلا جن پر تو نے انعام فرمایا ہے, تو وہ راستہ کس کا ہے؟ وہ رسولوں کا راستہ ہے, انبیاء کا راستہ ہے, صدیقین کا راستہ ہے, شہداء کا راستہ ہے, صالحین کا راستہ ہے. ہم اس ٹریک پر جو چلے گا اس پر اللہ کا انعام ہوگا, اللہ تعالی ہمیں ان میں شامل فرمائے. وحسن اولئک رفیقا, اور یہ جب ان کے ساتھ ہوں گے تو کیا ہی عمدہ رفاقت انہیں حاصل ہوگی. ذالک الفضل من اللہ, یہ فضل ہے اللہ کی جانب سے. وکفا باللہ علیما, اور اللہ کافی ہے جاننے والا. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی ویاکم بالآیات والذکر الحکیم.